السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه اللہ بما آتاه. آج کے خطبے کا موضوع ہے الحیاۃ الطیبہ، اچھی زندگی. اچھی زندگی کیا ہے؟ اچھی زندگی کا معیار کیا ہے؟ ایک انسان اس دنیا میں اچھی زندگی کیسے گزار سکتا ہے؟ وہ لوگ جن کی زندگی اچھی گزر رہی ہے وہ کیسے لوگ ہیں؟ ان کی کیا صفات ہیں؟ کیا ہر انسان اس دنیا میں اچھی زندگی گزار سکتا ہے یا نہیں؟ کیا اچھی زندگی صرف خاص لوگوں کے لیے ہے؟ یا ہر انسان اچھی زندگی بسر کر سکتا ہے؟ ایک عام انسان اپنی زندگی کو اچھا کیسے کر سکتا ہے؟ اور دوسری طرف بری زندگی کیا ہے؟ بری زندگی میں جو لوگ رہتے ہیں ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ ان لوگوں کی کیا صفات ہیں، کیا علامات ہیں؟ وہ لوگ اچھی زندگی سے محروم کیوں ہیں؟ غلطی کہاں پر ہوئی؟ کیا وجہ ہے؟ آخر ان میں کیا نقص ہے کہ وہ اپنی زندگی کو بدلنا نہیں چاہتے؟ خلل کہاں پر ہے؟ یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی زندگی اچھی نہیں ہے، وہ اس کو بدلتے کیوں نہیں ہیں؟ اچھی زندگی، حیات طیبہ، ہر انسان کا مقصد ہے اس دنیا میں. آپ کو کوئی بھی ایسا انسان نہیں ملے گا جس کی خواہش یہ نہ ہو کہ اس کی زندگی اچھی نہ ہو. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی اچھی ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، حاکم ہو یا محکوم ہو. الغرض ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی صرف اچھی ہی نہیں بلکہ سب سے اچھی ہو. لیکن کیا یہ انسان اپنی زندگی اچھی بنا سکتا ہے؟ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ اگر یہ انسان اسے اختیار کرے تو اس کی زندگی اچھی بن جاتی ہے. انسان یہ تو جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ ہی واحد ذات ہے جو خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والی ہے، مشکل کشا اور حاجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مصیبت سے ضرور نجات عطا فرمائے گا اور ہر مشکل ضرور آسان فرمائے گا. لیکن یہ سوچ ان لوگوں کی ہے جو اللہ تعالیٰ کو جانتے اور پہچانتے ہیں، جو یہ جانتے ہیں کہ ان کا کوئی رب ہے، جو ان کا مشکل کشا اور حاجت روا ہے، ہر آن میں، ہر پل میں، ہر لمحے میں ان کے ساتھ ہے. اور دوسری طرف ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنی زندگی اپنے طریقے سے گزارنا چاہتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے, صحت دی ہے, ہم اپنے عقل کی بنیاد پر اپنی زندگی بہتر بنا سکتے ہیں, بس ہمارے لیے عقل ہی کافی ہے, تندرستی ہی کافی ہے. ہم علم حاصل کریں گے اور دنیا میں ایک مثال قائم کر دیں گے کہ ہم عقل, محض عقل کی بنیاد پر اور علم اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر ہم اس دنیا کو بہتر بنا سکتے ہیں. ایسے لوگ بھی موجود ہیں, تو آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں سے کس کی زندگی اچھی ہے اور کس کی زندگی اچھی نہیں ہے. میں نے ابتدا میں قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا, جس نے بھی صالح عمل کیا, اچھا عمل کیا, کوئی بھی انسان ہو بشرطے کہ اچھا عمل کرنے والا ہو, تو عمل صالح پہلی چیز ہے. کیا صرف مردوں کے لیے ہے؟ نہیں. من ذکر او انثى, مرد ہو یا عورتوں ہو یا عورتیں ہوں, کوئی بھی ہو. وہو مؤمن, یہ دوسری چیز ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ عمل صالح تب صالح ہوگا جب اس عمل کرنے والا مومن ہوگا. تو ایمان سب سے بنیادی بات اور پہلی بات ہے. یہاں پر بعد میں اس لیے بیان کیا گیا ہے تاکہ یہ سمجھا جائے کہ ہر عمل کرنے والا اچھا نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا ایمان موجود نہ ہو, جب تک اس کا ایمان مضبوط نہ ہو. بس اگر یہ دو چیزیں ایک شخص میں اکٹھی ہو جائے, ایمان اور عمل صالح, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, ہم اسے اچھی زندگی عطا فرمائیں گے, ہم اس کی زندگی بدل دیں گے اور اس کی زندگی کو اچھا کر دیں گے. زندگی بدلنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہمارے بس میں صرف محنت کرنا ہے. ہمارے بس میں ایمان ہے اور عمل صالح ہے, یہ ہم کر سکتے ہیں. اور یہ وعدہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, جس نے ایمان کے ساتھ عمل صالح کو بھی جوڑ دیا اس کی زندگی اللہ تعالیٰ بدل دے گا اور اس کی زندگی اچھی سے اچھی ہو جائے گی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایمان کیا ہے اور عمل صالح کیا ہے؟ یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ میں مومن ہوں, لیکن ایمان ہے کیا؟ کیا صرف زبان کا قول ہے کہ میں مومن ہوں کافی ہے؟ میرے بھائیو, ایمان مجموعہ ہے تین چیزوں کا, زبان سے قول, دل سے تصدیق اور اقرار, اور پورے بدن سے عمل. یہ ایمان کی تعریف ہے. صرف زبان سے کہنا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے, صرف دل سے تصدیق کرنا اور یقین کر لینا کہ میں مومن ہوں یہ کافی نہیں ہے, اور صرف اچھے عمل کرنا بغیر ایمان کے, بغیر تصدیق کے, بغیر زبان سے کہیں, یہ بھی کوئی اچھا ہی نہیں ہے. جب تک یہ تین چیزیں جمع نہیں ہو جاتی ایک شخص کے اندر, وہ شخص مومن نہیں بن سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایمان کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. سب سے بلند حصہ ہے قول لا الہ الا اللہ, زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، وادناها اماتۃ الاذى عن الطریق، اور کم سے کم درجہ ہے ایمان کا کہ راستے سے کوئی مضر اور بری چیز کو ہٹا دینا، والحیاء شعبۃ من الایمان، اور شرم و حیا ایمان کا حصہ ہے. اس ایک حدیث میں تین چیزیں موجود ہیں، زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا، اور راستے سے مضر چیز کو ہٹانا، اور شرم و حیا. زبان سے قول لا الہ الا اللہ، اور یہ قول تب صحیح ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہوگا، جب اس قول کے ساتھ دل سے یقین بھی ہوگا. اور اس یقین کا اثر کیسے ظاہر ہوتا ہے کہ مضر چیز اگر آپ راستے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو گوارا نہیں ہوتا کہ میرا مسلمان بھائی یہاں سے گزرے گا اسے تکلیف ہوگی، آپ اسے ہٹا دیتے ہیں. آپ کے دل کے اندر جو ایمان کی تصدیق ہے، کلمہ توحید کی جو تصدیق اور اقرار ہے، آپ کو مجبور کر دیتی ہے کہ اس برائی کو ہٹا دو. اور شرم و حیا، ہاتھوں سے نہیں پکڑا جاتا اور زبان سے نہیں کہا جاتا، شرم و حیا دل کا عمل ہے. انسان کو جب شرم محسوس ہوتی ہے تو اس کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے. اس کے دل کی دھڑکن کیوں تیز ہوتی ہے؟ آخر شرم کا تعلق کیا ہے دل سے؟ میرے بھائی شرم، وہ شرم کی جگہ ہی دل ہے. پھر چہرے کی سرخی اور ہاتھوں کا کانپنا، ٹانگوں کا لرزنا، یہ اس کا اثر ہے، پورے بدن پہ اس کا اثر ہوتا ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو ان تین چیزوں کے ساتھ جوڑ دیا ہے. پھر یہ انسان دیکھے کہ دل کے کچھ اور اعمال بھی ہیں شرم و حیا کے علاوہ، بدن کے کچھ اور اعمال بھی ہیں راستے سے کوئی مضر چیز کو ہٹانے کے علاوہ. مومن تفکر تدبر کرتا ہے اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا بہترین نمونہ بناتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتا ہے. اچھا، ایمان تو جان لیا، عمل صالح کیا ہوتا ہے؟ ہر عمل صالح ہوتا ہے کیا؟ آخری وجہ کیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں پر بھی عمل کا لفظ استعمال ہوا ہے، صالح کا لفظ ساتھ کیوں جوڑ دیا ہے؟ تو عمل کافی نہیں تھا کیا؟ الذین آمنوا وعملوا، یہ صالحات کا لفظ کیوں بار بار قرآن مجید میں عمل کے ساتھ جڑا ہوا کیوں ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ یاد رکھیں، ہر عمل صالح نہیں ہوتا. عمل وہ صالح ہوتا ہے جس کی دو شرطیں ہیں. اگر یہ دو شرطیں کسی بھی عمل میں پائی جائیں، کسی بھی عمل میں، تو وہ عمل صالح ہو جاتا ہے. نمبر ایک، الاخلاص للہ تعالی، اللہ تعالی کے لیے اخلاص. نمبر دو، اتباع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. ارے عمل کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ ہاں بالکل تعلق ہے. اخلاص اس لیے لازم ہے کہ اگر کوئی بھی عمل آپ کسی اور کے لیے کرتے ہیں تو پھر وہ عبادت نہیں رہتا، وہ عمل اسی کے لیے جس کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، عبادت ہے، عظیم عبادت ہے، لیکن اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ کہیں کہ اس کی آواز بہت خوبصورت اور اچھی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسی عبادت قبول نہیں فرماتا. یہ عمل صالح نہیں رہا. عمل تو ہے لیکن صالح نہیں رہا. کیوں؟ کیونکہ اس میں اخلاص نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال و دولت دی ہے، آپ سخی انسان ہیں، فقراء اور مساکین کی تکلیفوں کو دور کرتے ہیں، ہر مشکل میں ساتھ دیتے ہیں، لیکن جب آپ کچھ دیتے ہیں فقیروں کو تو اس لیے دیتے ہیں تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ بڑا سخی انسان ہے. عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے. کیوں صالح نہیں ہے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ غریبوں کا مددگار ہے یہ انسان، ہر وقت ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اس عمل میں خلوص نہیں ہے. وہ یاد رکھیں، کسی عمل کا خالص ہونا، کسی چیز کا خالص ہونا، یہ مطلب ہے، یہ ہر انسان کی خواہش ہے. دنیا میں بھی ملاوٹ والی چیز تو ہم بھی نہیں خریدتے، ہم بھی پھینک دیتے ہیں. رب ذوالجلال سبحانہ و تعالی کیا کوئی عمل قبول کریں گے جس میں ملاوٹ ہو؟ اور بعض لوگ 10 قدم آگے بڑھ کر عبادات غیر اللہ کے لیے ہی صرف کر دیتے ہیں. جب بھی پکارتے ہیں، کبھی سیدنا علی کو پکارتے ہیں اور کبھی عبد القادر جیلانی کو پکارتے ہیں، جب بھی مدد مانگتے ہیں، کبھی ان کا دل اجمیر میں ہوتا ہے اور کبھی پاک پتن میں ہوتا ہے. یہ کون سا عمل ہے؟ قربانیاں دیتے ہیں، درباروں پر دیتے ہیں. قربانی اچھا عمل ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، عبادت ہے، لیکن جب کسی اور کے لیے بکرا ذبح کیا جاتا ہے، اگرچہ اس میں اللہ تعالیٰ کے نام اور تکبیر سے دیا جاتا ہے، لیکن جب دل میں یہ نیت ہوتی ہے کہ یہ جگہ مبارک ہے، یہ ہمارے پیر کی جگہ ہے، وہ یہاں پر لنگر چلتا ہے، لوگ آتے مستفید ہوتے ہیں، تو حقیقتاً یہ بکرا اللہ تعالیٰ کے لیے ذبح نہیں ہوا، یہ اس پیر کے لیے ذبح ہوا ہے. تو خلوص، اخلاص پہلی شرط ہے عمل کی. جب اخلاص نہیں رہتا تو عمل صالح نہیں رہتا. دوسری شرط ہے اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نیت تو اچھی ہے، صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہی ہے، لیکن طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے علاوہ کوئی اور طریقہ ہے. کوئی شخص فجر کی نماز بہترین طریقے سے خلوص نیت کے ساتھ پڑھے، لیکن دو کی جگہ 3 رکعت پڑھ لے، اس کی نماز درست ہے؟ اس کے عمل صالح ہے؟ جس کی نیت بالکل ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہے کے لیے پڑھ رہا ہے، کسی اور کو دکھاوے کے لیے نہیں پڑھ رہا، یا کسی اور کے لیے نماز نہیں پڑھ رہا، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، دل میں اخلاص ہے، لیکن طریقہ غلط ہے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 2 رکعت بیان فرمائی ہے. اگرچہ دیکھا جائے تیسری رکعت میں ظاہراً خیر ہے کہ نہیں؟ کیسے خیر ہے؟ کہ ایک شخص ایک رکعت زیادہ پڑھ رہا ہے، اس میں تکبیریں بھی پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، اس میں پھر رکوع کے جو ذکر وہ بھی پڑھے گا، سجدے کے ذکر بھی پڑھے گا، 2 سجدے بڑھ جائیں گے، ایک رکوع بڑھ جائے گا، تو ظاہراً تو عبادت بڑھ گئی کہ نہیں بڑھی، لیکن حقیقتاً یہ عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قابل قبول نہیں ہے. یہ 2 رکعت جو پڑھی ہے یہ بھی گئی، یعنی یہ نہیں کہ 2 تو اللہ تعالیٰ قبول فرما دے گا، تیسری جو زیادہ ہے اللہ تعالیٰ وہ نہیں قبول فرمائے گا. نہیں، آپ کو فجر کی نماز 2 رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اتباع الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کوئی شخص حج کرتا ہے خلوص نیت کے ساتھ، لیکن وہ کہتا ہے فرق کیا ہے، 9 تاریخ عرفات میں ٹھہرنا ہے یا 10 تاریخ قربانی کرنی ہے، تو میں پہلے کر لیتا ہوں قربانی، میں 9 تاریخ قربانی کر لیتا ہوں اور 10 تاریخ عرفات میں جا کے ٹھہرتا ہوں، اس کا حج ہے؟ وجہ کیا ہے؟ غلطی کہاں پر ہوئی ہے؟ اخلاص تو ہے دل کے اندر، لیکن راستہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ملتی تو عمل صالح نہیں رہتا. اور یہی ہے کلمہ شہادت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ کی حقیقت. لا الہ الا اللہ اخلاص ہے، محمد رسول اللہ اتباع ہے. یہ حیات طیبہ کی بنیاد ہے. لیکن حیات طیبہ، ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اس زندگی میں ہم نے دیکھا ہے بہت سارے مشاکل ہیں، بہت ساری پریشانیاں ہیں، مشکلات ہی مشکلات ہیں، مسائل ہی مسائل ہیں، وسائل بہت کم ہیں. تو اس کا حل کیا ہے؟ ان مسائل کا حل جو ہے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان فرما دیا ہے. یہ مسائل ہمارے پیدا کردہ ہیں اور وسائل کی کمی بھی ہماری وجہ سے ہے. آپ کو پتا ہے اس دنیا میں سب سے زیادہ خوش مخلوق کون ہے؟ کون سی مخلوق ہے؟ پرندے ہیں، پرندے. کیسے پرندے کیسے خوش مخلوق ہے؟ اپنی زندگی بہترین زندگی گزار کے جاتے ہیں. حیات طیبہ کی مثال ہے پرندوں کی. ایک مرتبہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس دنیا پہ اگر کسی نے قدم رکھا ہے اور اچھا انسان ہے تو وہ ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. دیکھتے کہ پرندہ آیا اور اس نے پھل کھایا اور پھر اڑ گیا. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھٹنے کے بل گر جاتے ہیں اور روتے ہیں کہ یہ پرندہ ہے اڑتا ہوا آیا، اس نے اس پھل سے کھایا اور اپنا پیٹ بھر لیا اور اڑ گیا. قیامت کے دن اس کا کوئی حساب نہیں ہے. اور ہم ہیں رزق کی تلاش میں نکلتے ہیں، ہمیں ایک ایک پائی کا جواب دینا ہے اور ہمارا حساب بھی ہوگا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم لوگ توکل کا حق ادا کرو جیسے کہ توکل کرنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے جیسے کہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور پیٹ بھر کے واپس آتی ہیں شام کو. یہ حق توکل کیا ہے؟ ہم نے اس کبھی سمجھا ہے؟ پرندہ زمین پر بیٹھ نہیں سکتا، ہم تو اسے اڑتے ہوئے بھی نہیں چھوڑتے، اس کے باوجود بھی وہ اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے صبح کو، خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کے ہاتھ بھی نہیں ہے، وہ پیٹ بھر کے واپس آتا ہے. حق توکل کو سمجھیں اور سیکھیں، پرندوں سے سیکھیں. پرندہ کیا کرتا ہے؟ گھونسلے میں بیٹھا رہتا ہے، میرے ہاتھ نہیں، میں کمزور ہوں، مجھے بھیک چاہیے، لوگ جا کے اس کے منہ میں کچھ کیڑے ڈالتے ہیں. وہ خود اپنے گھونسلے سے نکلتا ہے، اڑتا ہے، محنت کرتا ہے، پھر واپس آتا ہے، اس کا پیٹ بھرا ہوتا ہے. کیا انسان ایسی محنت کرتا ہے؟ پرندے کے دل میں صبح اٹھتے ہی یہ یقین ہوتا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی مجھے رزق دے گا، ابھی میرے پیٹ خالی ہے، اللہ تعالیٰ میرے پیٹ کو بھرے گا. اس کے چھوٹے سے چوزے ہیں، اڑ نہیں سکتے، ان کے لیے بھی وہ رزق لے کے آتا ہے. ہاتھ نہیں ہے، کیسے اٹھا کے آتا ہے؟ اسے اپنا پیٹ نہیں، بچوں کا پیٹ بھی بھرتا ہے. کیا ہم نے کبھی پرندوں سے سیکھا ہے کہ اچھی زندگی کیا ہوتی ہے؟ حیات طیبہ. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قد افلح، اس نے فلاح پالی. صحیح مسلم کی روایت ہے قد افلح، اس نے فلاح پالی. اور جس نے فلاح پالی اس کی دنیا اور آخرت اچھی ہے کہ نہیں؟ اس کی ساری زندگی اچھی ہے، اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی. قد افلح من اسلم، نمبر ایک فلاح اس نے پائی جس نے اسلام قبول کیا. تو اسلام اور ایمان بنیاد ہے، جو مسلمان نہیں وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، اس کی زندگی کبھی بھی اچھی نہیں ہو سکتی. اگرچہ دنیا میں وہ اچھی زندگی گزارنے کا مظاہرہ کرتا ہے لیکن یہ تو ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ وقتی طور پر زندگی ہے، یہ سفر ہے مسافر کا جو طے ہونے والا ہے. ہمارا کاؤنٹ ڈاؤن اس دنیا میں شروع ہو جاتا ہے جب ہم پیدا ہوتے ہیں، اور روزانہ ہماری زندگی سے ایک دن کم ہوتا ہے. اور بعض لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بچوں کے سالگرہ کرتے ہیں، جو ہر کس شرح جائز نہیں ہے. بھئی خوشی کی چیز کی منا رہے ہو؟ کیا آپ کے بیٹے کی 10 سال عمر کم ہو گئی ہے؟ خوشی منانی ہے تو اس بات پر خوشی مناؤ کہ میرے بیٹے نے 10 سالوں میں کیا کیا ہے، میں نے اپنے بیٹے کی کیا تربیت کی ہے پچھلے 10 سالوں میں، میرے بیٹا میرے لیے اور امت کے لیے کیا کر سکتا ہے ان 10 سالوں میں، یا اس نے کیا کیا ہے ان 10 سالوں میں، اور فیوچر میں کیا کر سکتا ہے مستقبل میں ہماری امت کے لیے. ہماری سوچیں محدود ہیں. تو یاد رکھیں سب سے پہلے قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما اتاه، یہ 3 چیزیں ہیں. اس نے فلاح پالی ہے، وہ انسان کامیاب ہو چکا ہے. افلح فعل ماضی ہے، کامیاب ہو چکا ہے جس نے ان 3 چیزوں کو پایا ہے. نمبر 1 من اسلم، اسلام قبول کیا. اسلام کیا ہوتا ہے؟ میں مسلمان ہو گیا بس، یا میں نے اپنی آنکھ کھولی مسلمان گھرانے میں، مجھے اسلام وراثت میں ملا ہے. من اسلم، اسلام کا مطلب ہے الاستسلام للہ، استسلام اپنے آپ کو حوالے کر دینا کسی کے، کس کے حوالے کر دینا؟ جس نے پیدا کیا ہے، جو ہمارا مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے، تدبیر کرنے والا ہے، مشکل کشا اور حاجت روا ہے، اسی کے حوالے اپنے آپ کو کر دو. لیکن کیسے کریں؟ الاستسلام للہ بالتوحید، توحید سے، اس یقین کے ساتھ میں مسلمان ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا میرا کوئی بھی نہیں ہے، میرا مشکل کشا بھی وہی ہے، میرا حاجت روا بھی وہی ہے، ساری کے سارے عبادات، نماز، روزہ، حج، زکات، دعا، پکار، قربانی، نظر و نیاز، یہ سارے کے سارے صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور صفات ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو ان نام اور صفات سے یقین کے ساتھ، ان صفات اور نامے سے اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہوں. وہ نام اور وہ صفات جن اللہ تعالیٰ اپنے کتاب قرآن مجید میں بیان فرمائی ہیں، اور جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحیح حدیث میں بیان فرمائی ہیں. بغیر انکار کرتے ہوئے، بغیر تحریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے کلام کی یا صحیح حدیث کی، بغیر کیفیت بیان کرنے کے کہ اللہ تعالیٰ کے نام اور صفات ہیں تو کیسے ہیں، اور بغیر مثل بیان کرنے کی، مثلیت بیان کرنے کی، اگر ہے تو مخلوق کی طرح ہے یا نہیں ہے، ان 4 شرطوں کے ساتھ، یہ توحید ہے. اللہ تعالیٰ کو ایک جاننا ربوبیت میں، الوہیت میں، اسماء و صفات میں. الاستسلام للہ بالتوحید والانقیاد لہ بالطاعہ، اور اپنا سر جھکانا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں. جہاں پر قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو مل جائے اپنا سر جھکا دیں. یہ مسلمان کی نشانی ہے، یہ مومن کے ایمان کی نشانی ہے. یہ تعریف جو ہے ہم بچوں کو 3ری کلاس سے یا 2ری کلاس سے پڑھنا شروع کرتے ہیں، پرائمری میں. یہاں الحمدللہ اس ملک میں اسلام ہوتا کیا ہے؟ اپنے آپ کو حوالے کر دینا اللہ تعالیٰ کے توحید کے ساتھ، فرم برداری کے ساتھ. وَلَبَرَاءَةُ مِنَ الشِّرْكِ وَأَهْلِهِ، اور ہم بری ہیں ہر مشرک سے، شرک سے اور ہر مشرک سے ہم بری ہیں. سبحان اللہ، یہ مفہوم ہے اسلام کا. کیا ہم نے اس اسلام کو سمجھا ہے؟ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے. یہ تو جان لیا نا کہ ہم نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا، لیکن کیسے حوالے کیا؟ ہمارا مسلمان بھائی ہمارے نہ تو زبان سے نہ ہاتھ سے محفوظ ہے، صبح شام تکلیفیں ہیں، یا زبان سے یا ہاتھ سے، اب تو بات بڑھ چکی ہے پاؤں سے بھی نہیں بچتے، دھتکارتے ہیں مسلمان مسلمان. آج مسلمان نے مسلمان کے لیے کیا کیا ہے؟ کیا واقعی ہمارا مسلمان بھائی ہماری زبان اور ہاتھ کے شر سے محفوظ ہے. المسلمون المسلمون من سلم المسلمون من لسانه ويده، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلم وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں. اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں اور یہ بتائیں کہ واقعی ہم سچے مسلمان ہیں، کہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہوئی، ہمارے زبان سے کیا لفظ نکلتے ہیں مسلمان بھائی کے لیے. عام مجالس میں کیا ہوتا ہے، ذرا شادی بیاہ میں جا کے دیکھیں، بیٹھیں مسلمان بھائیوں کے پاس اور دیکھیں کیا کہتے ہیں. غیبت اور چغل خوری سے کوئی مجلس خالی ہوتی ہے؟ علم رحم اللہ سبحانہ وتعالی. پھر ہم کہتے ہیں ہماری زندگی اچھی نہیں ہے، یا گالی ہے، یا غیبت ہے، یا چغل خوری ہے، یہ ہمارے زبان کے اعمال ہیں. اور ہاتھوں سے جب زبان سے ایسے الفاظ نکالتے ہیں دل میں بغض و نفرت پیدا ہوتی ہے تو ہاتھوں سے بچے گا وہ؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہے اور یوم آخر پر ایمان رکھتا ہے فلیکرم ضیفہ، اپنے مہمان کا اکرام کرے، اس کی عزت کرے، اس کا احترام کرے، اس کی اچھی میزبانی کرے. ہمارے گھر میں مہمان آتا ہے تو ہمارے چہرے تبدیل ہوتے ہیں. آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مہمان نوازوں کو ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ پر ایمان اور آخرت پر ایمان. آج مسلمان بھائی مہمان بن کر آتے ہیں پریشانی ہو جاتی ہے، ارے پریشان کیوں ہیں، مہمان آنے والے ہیں تو پھر کیا ہے بھائی، آنے میں اچھی بات ہے. آپ کس نے کہا کہ ان کے لیے کوئی مرغن غذائیں تیار کریں؟ جتنا اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اتنی تیار کر کے دیں. کچھ نہیں ہے تو پانی کا گلاس تو دے سکتے ہیں کہ نہیں؟ اور یہی لوگ ہوتے ہیں بازاروں میں جاتے ہیں اتنی اسراف کر کے آتے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے. بچوں کو کھلونوں میں پانچ پیسے ہزار ہزار ریال لگا کے آتے ہیں لیکن مہمانوں کے لیے پچاس یا ایک سو ریال کا خرچ نہیں کرتے. نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ساتھ جوڑ دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم لوگ اس وقت مومن نہیں بن سکتے جب تک کہ تمہارے شر سے تمہارا پڑوسی محفوظ نہ ہو. کیا ہمارے پڑوسی ہمارے شر سے محفوظ ہیں؟ اور اس سے بڑا شر کیا ہوگا؟ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ شر کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کی طرف جا کے ان کو پریشان نہ کریں، گالی نہ دیں، یا ان کو مارے نہیں، ان پر ظلم نہ کریں. ہم تو یہ سب نہیں کرتے. اس سے بڑا شر کیا ہوگا کہ آپ گھر میں کھانا پک رہا ہے، بریانی کی خوشبو باہر تک جا رہی ہے اور آپ کا پڑوسی بھوکا پیاسا پڑا ہے بیچارہ. یہ شر نہیں ہے تو کیا ہے؟ کبھی ہم نے پڑوسی سے پوچھا یہ بھی مسلمان بھائی ہے؟ کبھی آ کے پوچھا ہے تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے، تمہارا حال کیا ہے؟ وہ سوچتے پوچھیں گے تو پھر کچھ دینا پڑے گا اور دینے میں ہاتھ لرزتے ہیں. یہ کون سی اچھی زندگی ہے مجھے بتائیں، جس دل میں شرم و حیا نہ ہو، جس دل میں تڑپ نہ ہو مسلمان بھائی کے لیے، جس دل میں یہ سوال ہی نہ اٹھے کہ میرا مسلمان بھائی کس حال میں ہے. یہ اچھی زندگی ہے. اس لیے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی زندگی کی بنیاد قد افلح من اسلم سب سے پہلے ہے. تو مطلب کیا ہوا، کافر کی زندگی اچھی نہیں ہو سکتی کبھی بھی. لیکن شرم کی بات ہے کہ کافر جو ہے وہ پڑوسی کے حال پوچھتا ہے اور اسے مدد بھی کرتا ہے. جو کام ہم نے کرنے تھے آج وہی کام وہ لوگ کر رہے ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں اور وہ کافر ہیں. کب ہماری آنکھیں کھلیں گی؟ اور تعجب کی بات یہ ہے اس میں اسلام کا قصور نہیں ہے، قصور ہمارا ہی ہے. یہ تعلیمات 1400 سال پرانی قرآن و حدیث میں، جب ہم نے پڑھی نہیں، سمجھی نہیں، پر عمل نہیں کیا تو قصور تو ہمارا ہی ہوا نا. تعجب کی بات یہ ہے اور دکھ کی بات بھی ہے، بعض لوگ جاتے ہیں یورپ امریکہ میں، جب واپس آتے ہیں تو کہتے کہ ہم نے بس کوئی عجب دنیا دیکھی ہے، ہم نے ایسے لوگ زندگی میں دیکھے نہیں ہیں. ارے سچ بولتے ہیں، سچ کی انتہا ہے، امانتدار ہے، امانتداری کی انتہا ہے، اپنے کام عمل سے مخلص ہیں، اخلاص کی انتہا ہے، اور گنتے جاتے ہیں یہ ساری تعریفیں. اور وہ بدبخت انسان یہ کہتا ہے کہ میں نے سچ بولنا ان سے سیکھا ہے، ڈیوٹی پر ٹائم پر آنا ان سے سیکھا ہے، اخلاص ان سے سیکھا ہے. ان للہ و ان الیہ راجعون. شرم کی بات نہیں ہے کہ ہم سچ، اخلاص اور امانت داری ہم ان سے جا کے سیکھیں، جبکہ قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھروں میں سجا کر ہم نے رکھے ہوئے ہیں. قرآن مجید کس کے گھر میں نہیں ہے؟ کوئی ایسا مسلمان؟ لیکن کہاں پہ رکھے ہیں؟ پڑھنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے؟ 10 کپڑوں میں بند کر کے، خوبصورت کپڑوں میں، کمرے کے جو سب سے اونچی جگہ وہاں پر رکھے ہیں، جہاں پر ہاتھ نہ جا سکے، وہ جہاں پر کوئی پڑھ نہ سکے. تو قرآن مجید سے فائدہ کیسے ہوگا؟ یہ تعویذ کافی ہے جو گلے میں لٹکا ہوا، یہی کافی ہے. ایسے انسان اگر کافروں سے جا کے نہیں سیکھیں گے سچائی اور امانت دار، تو کسے جا کے سیکھیں گے؟ شرم شرم ہو یا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، ہم ان سے کیوں متاثر ہوتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قد افلح من اسلم، اور ہم کہتے فلا ان لوگوں نے پائی جو کافر ہیں. اس لیے کہ ہم نے اسلام کو سمجھا نہیں ہے، اور اسی غلط سمجھ کی وجہ سے یہ اثر پڑا ہے ان لوگوں میں. آج ہر داڑھی والا یا ہر مسلمان جس کا نام محمد ہے، احمد ہے، خالد ہے، صالح ہے، وہ دہشت گرد ہو چکا ہے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے ان کو وہ اسلام دکھایا ہے جو اسلام کی بنیاد ہی نہیں ہے، یا جس کا تعلق اسلام سے ہی نہیں ہے. رحمت کے دین کو ہم نے زحمت کا دین بنا کے رکھا ہوا ہے. آج ہمارے شر سے نہ تو پڑوسی، نہ مسلمان بھائی، نہ ہمارے والدین، کوئی محفوظ نہیں ہے. قد افلح من اسلم. دوسری بات، ورزق کفافا، اور جس کو رزق کفاف کے طور پہ عطا فرمایا گیا، کفاف یعنی کفایت، جس کا رزق کفایت ہو چکا ہے. کفایت کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اتنا رزق اس کے پاس ہے کہ اس کی ضروریات پوری ہو چکی ہے، اور اس پر کسی کا ادھار بھی نہیں ہے. رزق کفاف، اتنا رزق ہے کسی کے پاس، اتنی آمدنی ہے کہ اس کی زندگی کی ضروریات پوری ہیں، چھت ہے، بیوی بچے ہیں، نوکری ہے، بچوں کی تعلیم ہے، سواری ہے، اور جتنی بھی ضروری اخراجات ہیں وہ مکمل ہیں، اور کسی کو ادھار بھی دے رہے ہیں الحمدللہ. یہ ہے رزق کے کفاف. ہم سوچتے ہیں اس دن کے لیے، آنے والے دن کے لیے، جس کو ہم نے دیکھا نہیں. اور دیکھیں، مستقبل کے لیے کچھ کمانا، کچھ رکھنے بری بات نہیں ہے. برائی کہاں پہ ہے؟ اگر اس آنے والے دن کو، جس کو دیکھا نہیں ہے، اس کے لیے اپنے رب کو ناراض کر کے حرام مال کما کے اس دن کو اچھا کوئی شخص کرے، یہ غلط بات ہے. وہ زندگی اور یہ زندگی کبھی اچھی نہیں ہوگی، نہ آج کا دن اچھا ہوگا اور نہ کل کا دن جو ہم نے دیکھنا وہ بھی اچھا کبھی نہیں ہوگا. کیوں اچھا نہیں ہوگا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو گوشت حرام پر پلتے ہیں ان پر جنت حرام ہو جاتی ہے. اپنے بچوں کو ہم پال رہے ہیں, کبھی سوچے کس مال سے پال رہے ہیں, حلال ہے یا حرام ہے؟ کیا ہمارے بچے حلال کمائی سے بڑھ رہے ہیں؟ ان کے خون میں ہر ذرہ حلال کا ہے؟ کیا ہم اپنے بچوں کے لیے, کہیں ہم اپنے بچوں کے لیے جہنم کا راستہ تو نہیں اختیار کر لیا؟ کہیں ہم نے اپنے بچوں کے لیے جنت حرام تو نہیں کر دی؟ آنے والا دن اچھا ہونا چاہیے اور اس کے لیے بھی محنت کرنی چاہیے. کوئی شرع نے منع نہیں فرمایا, شریعت نے منع فرمایا ہے حرام کمائی سے. اگر آپ کی بچت نہیں ہوتی حلال کمائی سے تو بچت نہ کریں. کس نے کہا کہ بچت کرنا لازمی ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ہر قسم کا انسان موجود ہے, علم کے اعتبار سے, ٹیکنالوجی کے اعتبار سے سب موجود ہیں. ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں, آئی ٹیز ہیں, ایم بی ایز ہیں, سی اے ہیں, میکینکس ہیں, درزی ہیں, اب جتنے بھی فیلڈز ہیں, تاجر ہیں, ہر فیلڈ میں موجود ہیں الحمدللہ. اور میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں, اگر یہی لوگ صرف حلال کمائی پر توجہ دیں اور حلال کمائی سے ہی اپنی زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تو ان کی زندگی اچھی ہو جائے گی. ہاں بچت نہیں کر سکتے, بچت نہیں ہوگی, شاید نہ ہو, تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ حرام کمائیں اور بچوں کے مستقبل کے لیے اس کمائی کو رکھیں. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ مشہور خلیفہ ہیں, اموی خاندان کے مشہور خلیفہ ہیں, عدل و انصاف کی مثال کر چکے ہیں. اموی خاندان میں ایسا خلیفہ کبھی نہیں آیا, سب سے بہترین خلیفہ ہے. شاہی خاندان سے تعلق تھا, شہزادے تھے خلافت سے پہلے, اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ انہیں خلیفہ بنا دیا. جب خلیفہ بن گئے تو اپنا جتنی مال و دولت تھی وہ بیت المال میں وقف کر دی. ان پر لازمی نہیں تھا لیکن وقف کر دی. وفات کے قریب کسی نے ان سے کہا ہے, بھئی آپ تو جا رہے ہیں, اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کے نہیں جا رہے ہیں؟ چلو کچھ تو ہوتا. فرماتے ہیں میری اولاد اگر صالح ہے تو اللہ ان کی نگہبانی ضرور کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ, اللہ تعالیٰ ہی صالح لوگوں کی, اچھے لوگوں کی نگہبانی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ہی صالح لوگوں, اچھے لوگوں کی حفاظت فرماتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت ضرور کرے گا. اور اگر وہ برے ہیں تو وہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جاؤں. میری چھوڑی ہوئی کمائی برائی میں وہ صرف کرتے رہیں گے, سوال تو مجھ سے کیا جائے گا نا. اللہ اکبر, کتنی پیاری بات ہے. آپ جانتے ہیں قیامت کے دن بعض لوگ حسرتوں میں ہوں گے, حسرتوں میں ہوں گے, رو رہے ہوں گے, چلا رہے ہوں گے, ارے یہ مال تو میرا ہے, میرے مال سے, میرے کمائی سے یہ برائیاں, یہ بدکاریاں, اور جواب میں نے دینا ہے. اور اس سے بڑی حسرت جانتے ہیں کیا ہے, جو باپ برا ہو اور بیٹے اچھے ہو, کیا حسرت ہوگی؟ باپ کو توفیق نہیں زندگی میں اچھے کام کرتا اس مال سے, وہ دیکھے گا رہے یہ تو میری فیکٹری تھی, یہ تو میرا بزنس تھا, یہ میرا بینک بیلنس ہے, یہ فارم میرا تھا اور میرے بیٹے کے نام اعمال میں جا رہا ہے اور میں کنگال کھڑا ہوں، کچھ بھی میرے ہاتھ میں نہیں ہے. سبحان اللہ. ہاں ایسے لوگ بھی ہیں، بعض بچے ایسے بھی ہیں جو اپنے والدین کو نصیحت کرتے ہیں کہ بابا غلط راستہ نہ اختیار کریں، حرام سے بچیں. لیکن کیونکہ باپ اور بیٹے کا رشتہ ہے تو وہ سر جھکا کر ہی بات کر سکتے ہیں، کبھی سر نہیں اٹھاتے. تو ایسے صالح اولاد جو ہیں، لیکن یہ مثالیں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں. پہلی مثالیں بہت زیادہ ہیں کہ برائی میں اپنے باپ کے مال کو صرف کرتے رہتے ہیں، یہ دوسری مثال بہت کم ہے. اللہ تعالیٰ کہ کسی پر اگر خاص انعام اور فضل و کرم ہو تب ایسے لوگ ہوتے ہیں. تو ایسے بیٹے اپنے باپ جو کنجوسی کرتا تھا، جو فقیروں کو مدد نہیں کرتا تھا، یہ بیٹا اسی مال سے فقیروں کو مدد کرتا ہے. آپ جانتے ہیں مرنے کے بعد مال کس کا ہو جاتا ہے؟ ورثہ کا ہو جاتا ہے، آپ کا کچھ بھی نہیں. جب تک آپ زندہ، آپ کے سانس چل رہی ہے، جو ریال ابھی آپ باہر نکلتے ہو کسی فقیر کو دیتے ہیں، وہ آپ کے نامہ میں لکھا گیا. مرنے کے بعد آپ اس دنیا سے منقطع، آپ کا مال بھی آپ کا نہیں. پھر جو ریال آپ کے مال سے کسی فقیر کو دیا جائے گا، آپ کے نامہ اعمال میں نہیں، وہ اس بیٹے کے نامہ اعمال میں ہوگا جس نے دیا ہے. کتنی تعجب کی بات ہے، زندگی ساری ہم کمائیں اور محنت مشقتیں کریں، تکلیفیں اٹھائیں اور فائدہ کسی اور کو ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ تو کسی بیٹے کو فائدہ نہیں ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپنی زندگی میں کوئی اچھا عمل کر کے جاؤ. وہ وقت عمل کا نہیں ہے قبر کے اندر، وہ وقت جواب کا ہے. وہاں پر سوال کیے جائیں گے اور ہمیں صرف جواب دینا ہوگا، یہ مال کہاں سے کمایا ہے اور کہاں پر اسے صرف کیا ہے، کہاں پر خرچ کیا ہے، اس کے جواب دے ہم ہیں. اور نہ جانے کتنی ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو ہلاک کیا ہے. ان کے لیے اچھا کرنا چاہتے تھے، ان کے مستقبل کو روشن کرنا چاہتے تھے، لیکن حرام کمائی سے. بیوی نے بھی کوئی مشورہ نہیں دیا، کوئی نصیحت نہیں کی، بس مجھے بھی چاہیے، کہیں سے بھی ہو مجھے چاہیے، سونا چاہیے، گھر سب سے اچھا ہونا چاہیے، گاڑی سب سے اچھی ہونی چاہیے، میرے خادمہ ہو، نوکر ہو. میرے بھائی ان چیزوں میں برائی نہیں ہے، برائی تب ہے جب حرام کمائی سے اس زندگی کو اچھا بنانے کی کوشش کی جائے. یہ زندگی کبھی اچھی نہیں ہو سکتی. الحیات الفاسدہ، یہ بدترین زندگی ہے. اور جا کے ان سے پوچھیں ذرا، یہ خوش ہیں اپنی زندگی سے؟ جو لوگ حرام کمائی سے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، خوش ہیں؟ واللہ میرے سامنے بہت سارے واقعات، بہت سارے فون آتے ہیں، بچے اپنے باپ پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، ایسے اولاد ہیں، گالیاں دیتے ہیں، گھر سے نکال دیا ہے بعض والدین کو بچوں نے. اب کیا سمجھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جو گوشت حرام پر پلتا ہے جنت اس پر حرام ہے، وہ کہ اچھے کام کر کے جہنم میں جائیں گے، وہ برے کام ہی کریں گے، ان کی نس نس میں برائی پھیلی ہوئی ہے. تو سب سے پہلی برائی والدین کی نافرمانی ہوگی، جن کی وجہ سے ان کی زندگی تبدیل ہوئی ہے، ان کا گوشت تبدیل ہوا ہے. چاہتے تو ان کا گوشت کے اندر، ان کی نس نس کے اندر حلال کمائی ہوتی، حلال کمائی کا نور ہوتا، لیکن جب اس کی ضرورت نہیں پڑی تو اب یہ کالے دن دیکھنے ہی تھے. کیوں چیختے اور چلاتے ہو آج کہ میرے ساتھ یہ سلوک کیا، میرے ساتھ وہ سلوک کیا؟ آج سے 20 سال پہلے سوچا کیوں نہیں تھا؟ آج جب تم کمزور ہو چکے ہو، کمر ٹیڑی ہو چکی ہے، پاؤں نہ رستے ہیں، چل نہیں سکتے ہو، لاٹھی کے سہارے چلتے ہو، آج اسی دن کے لیے کس انسان کی خواہش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا فرما، تاکہ آپ کی اس ٹیڑی کمر کو وہ سیدھا کر دے. آپ کی وہ لاٹھی بن جائے، آپ کے رستے میں پاؤں کو طاقت مل جائے. لیکن ہم نے 20 سال پہلے کیا کیا تھا؟ کیا یہ سوچا تھا کہ یہ بچے جنہیں ہم پال رہے ہیں یہ ہمارا سہارا بن سکتے ہیں؟ نہیں سوچا. اور یہاں پر یہ بھی میں کہتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر والدین سے کوئی غلطی ہو تو بچے برے ہو جائیں، یہ ہرگز مطلب نہیں. جو غلطی والدین سے ہو ان کو جواب دے، والدین خود ہیں، اللہ تعالیٰ کو جواب وہ دیں گے. لیکن جو یہ بچے غلطیاں کر رہے ہیں ان کے جواب دے یہ خود ہیں. ابھی وقت نہیں ہے، کبھی میں انشاءاللہ بتاؤں گا میں کہ بعض بچے ایسے ہیں جو اس زمین کے اوپر بوجھ ہیں. زمین یہ کہتی ہے اللہ تعالیٰ مجھے اجازت دے سے میں نکل جاؤں. بعض ایسے بچے بھی ہیں ہماری اولادوں میں سے، ہمارے معاشرے کے اندر. اور انشاءاللہ کبھی کسی خطبے میں مثالوں کے ساتھ بیان کروں گا، آپ پھر خود فیصلہ کرنا کیا ایسے لوگوں کا اس زمین پر چلنے کا کوئی حق ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی، میں قسم کھا رہا ہوں، تو وہ زمین ضرور نکل جاتی. یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ ایک وقت مقرر ہے زندگی کے جانے کا، اس وقت مقرر تک ہم سب زندہ ہیں. کب کسی کا بلاوا آتا ہے، کب کسی کا خاتمہ ہوتا ہے، ہم نہیں جانتے. لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ضرور کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری زندگی بھی ایمان کی بنیاد پر ہو اور ہمارا خاتمہ بھی ایمان پر ہو. اور تیسری چیز، اچھی زندگی کے لیے وقنعہ اللہ بما آتاہ، القناعہ، جتنی ہے اس پر رضا مندی، جتنی رزق ہے، جو کچھ بھی میرے پاس ہے، اگر میں اس پر راضی ہو جاؤں تو میری زندگی بہترین سے بہترین ہو سکتی ہے. اور یہ وہ تحفہ ہے جن لوگوں کو ملتا ہے نا، ان کے چہرے سے رونق کبھی جاتی نہیں. کیا جو ہمارے پاس ہے ہم ان پر راضی ہیں؟ جس کے پاس 1,00,000 ہے وہ 2 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 2 ہے وہ 10 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 10 ہے وہ 1,00,000,000 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 1,00,000,000 ہے وہ 2 کی تلاش میں ہے، جن کے پاس 2,00,000,000 ہے وہ 1,00,000,000 کی تلاش میں ہے، اور یہ لسٹ چلتی رہے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، آدم کی اولاد کے منہ کو صرف قبر کی مٹی ہی بھر سکتی ہے، خواہشات نہیں ختم ہو گئے کبھی. کتنے لوگ ہیں آنکھوں سے دیکھا ہے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، آج وہ بڑے بزنس مین ہیں. زندگی تو بدلی ہے ان کی، لیکن کاش وہ اپنی آخرت بھی بدل دیتے، کاش وہ اچھا عمل کر جاتے. تکبر اور انا کی زندگی بسر کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ ہماری کمائی ہے، اپنے عقل و محنت سے ہم نے کمایا ہے. ان کی نیندیں اڑ چکی ہیں، رات کو نیند نہیں آتی، نیند کی گولیاں کھا کے سوتے ہیں. یہ کوئی زندگی ہے؟ 12 گھنٹے سوتے ہیں عام دنوں میں، اور کوشش کرتے کہ اس سے زیادہ بھی سو جائیں. ارے اتنی مال و دولت کے باوجود بھی اس دنیا سے دور کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم سوتے ہیں 8 گھنٹے یا 7 گھنٹے تو ہمیں راحت ملتی ہے. کس چیز سے راحت ملتی ہے؟ دنیا کی مصیبتوں سے راحت ملتی ہے، اور بعض اچھی چیزوں سے بھی راحت ملتی ہے. گھر کے اندر شور ہے، بچوں نے شور کیا ہوا ہے، بیوی نے پریشان کیا ہوا ہے، رزق کے حلال کی تلاش کے نکلتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہیں. تو جو ہم 6 گھنٹے سوتے ہیں یہ ہماری ضرورت ہے، اس لیے یہ ہم سے برے چیزوں سے نہیں بلکہ اچھی چیزوں بھی تھوڑی دیر کے لیے آرام کریں، ضرورت ہے آرام کی. اور پھر جو ہی آنکھ کھلتی ہے وہ جو نیند سے پہلے جو حالت تھی نا غصے کی، وہ سب ختم ہو جاتی ہے. وہی بچے جو شور کر رہے تھے نا نیند سے پہلے، جو برے لگ رہے تھے، انہیں کو سینے سے لگاتے ہیں. بیوی کی وہ باتیں جو نیند سے پہلے بری لگتی تھی اب وہ اچھی لگ رہی ہیں. تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے، یہ ضرورت ہی اس کمزور انسان کی. اگر ہم کبھی سونے کی کوشش نہ کریں، آپ سمجھتے ہیں زندگی کیسے گزرے گی؟ تصور کر سکتے ہیں آپ؟ کبھی ایک دن ٹرائی کر کے دیکھیں، ایک دن نہ سوئیں بس، ایک دن، دو دن نہیں، ایک دن. وہ ذرا اپنے چہرے کو دیکھیں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کے آنے والا دن کیسے، ایک دن بس، آنے والا دن کیسے گزرتا ہے، یہ تجربہ کر کے دیکھیں. جب کام پہ جائیں گے کیا حالت ہوگی، گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے کیا حالت ہوگی، گھر واپس آ کے بھی بچوں سے کے ساتھ کیا رویہ ہوگا. جب تک نیند نہیں آئے گی تب تک سکون نہیں آئے گا. اور یہ لوگ جن کے پاس مال و دولت ہے، یہ 14-14 گھنٹے کیوں سوتے ہیں؟ ان کے پاس سب کچھ ہے، جو دنیا میں خواہش کی سب کچھ ہے، پھر نیند کی گولے کیوں کھاتے ہیں یہ لوگ؟ ان کی زندگی اچھی نہیں ہے. ایک ہی جواب ہے، تنگ ہے اپنی زندگی سے، چھوڑتے ہیں مرتے ہیں، رہتے ہیں مرتے ہیں. تو اس مال و دولت کو کوئی فائدہ ہے؟ جواب دے بھی ہے، دیکھیں جتنا کمائے وہاں پر بھی جواب دے ہیں، وہاں سے پہلا تر یہاں پر یہ دن دکھا رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہاں پر تمہیں جواب دینا ہے، یہاں پر تو جواب دے کے جاؤ نا، تمہاری حالت کیا ہے. قناعت جتنا ہے اللہ تعالی نے دیا ہے، مجھے منظور ہے. اور یاد رکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس وقت تک کوئی شخص اس دنیا سے نہیں جا سکتا جب تک کہ اس کا رزق کامل نہیں ہو جاتا. ابھی آپ کا ایک لقمہ رہتا ہے نا، آپ کو موت نہیں آئے گی، چاہے موت ہر طرف سے گھیر کیوں نہ لے، جب تک کہ وہ لقمہ نہیں کھائیں گے آپ، آخری آپ اس دنیا سے جا نہیں سکتے. پریشانی کس بات کی ہے؟ ہم ویسے آپس کی بات، پریشان کیوں ہیں رزق کی تلاش میں ہم؟ اگر کسی پر اللہ تعالیٰ امتحان، کسی سے امتحان لے اور اس کی نوکری چلی جائے، جاب لیس ہو گیا، بہت سے لوگ جاب لیس ہیں، اس بات کی پریشانی ہے کہ میں تلاش، رزق کی تلاش میں نکلوں گا، حلال رزق کی تلاش میں، یہ تو انسان کے اندر موجود ہے، یہ طبیعی پریشانی ہے. لیکن یہ کوئی پریشانی کہ ہم بھوکے مر جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے اس پرندے کو بہترین زندگی دی ہے. کیا وجہ تھی؟ حق توکل ہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، توکل کرنے کا حق ادا کیا. اور توکل کا حق ادا کیسے کیا جاتا ہے؟ اس یقین کے ساتھ گھر سے نکلو کہ مجھے اپنے رب پر بھروسہ ہے، جس نے پیدا کیا ہے وہ ہی میری حفاظت کرے گا، میرے بچوں کی حفاظت کرے گا، وہ ہی مجھے رزق حلال عطا فرمائے گا. اور اس بھروسے کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ سبب اختیار کرنا. سبب کیا ہے؟ اپنی سی وی بناؤ اور مختلف جگہوں پہ جا کے دے دو. یہ نہیں کر سکتے ہم کیا؟ یہ سبب ہے. اور بہت ساری مثالیں ہیں، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایسے لوگ بہت پریشان تھے، رزق نہیں ہے، روز جھگڑا گھر کے اندر، بیوی تنگ ہے، بچے تنگ ہیں، کب تک ہم ایسے رہیں گے، کب تک ویسے رہیں گے؟ اور اللہ کا شکر ہے کہ ایک دن بھی وہ بھوکے نہیں سوئے. یاد رکھیں، پھر بھی پریشان تو ہوتی ہے. ایک جگہ پر سی وی دے کے انتظار کر رہے ہیں، وہاں سے بلاوا آئے گا. میں نے کہا یہ کون سا توکل ہے، مجھے بتائیں. بھائی انہوں نے کہا بلائیں گے، اگر ان ضرورت ہوتی تو آپ کو فوراً رکھ لیتے، اگر آپ ان کو ضرورت پڑے 6 مہینے کے بعد یا 1 سال کے بعد، آپ اس انتظار میں رہیں گے، یہ کون سا توکل ہے؟ آپ ابھی 20 CV بنائیں اور 20 جگہوں پہ جا کر دیں. کہتے ہیں کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا آپ کریں تو صحیح، توکل کا حق ادا کرنا ہے. پھر وہی پرندے کے میں نے مثال دی ہے، پھر اس کی عقل میں کوئی تھوڑی سی بات بیٹھی ہے. اس نے 20 تو نہیں 10 CV لکھی ہیں بنا کر، 200 جگہوں پہ دی ہیں. میرے بھائی 3 دن کے بعد ٹیلی فون آ گیا، اس کی نوکری مل گئی. توکل کا حق اگر ہم جان لیتے تو ہماری زندگی نہ بدل جاتی. ہم پریشان ہونا جانتے ہیں، گالی دینا جانتے ہیں، برا بھلا کہنا جانتے ہیں، اپنے جذباتوں سے کام لینا جانتے ہیں، لیکن کاش یہ جان لیتے کہ حق کی توکل کیا ہے. آج ہم نے جان لیا الحمدللہ حق کی توکل کیا ہے. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کے توکل کی سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان اور توحید پر، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید پر ہو. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، الحمد للہ رب العالمین. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.